بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ریڈیو تہران کے پروگراموں کی آرکائیو بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. آپ ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام جب بھی سننا چاہیں آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام امیر. اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے تہران مسقط تعلقات کو علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا. ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا طیارہ پاکستان بھیجا ہے. پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہاذرائی شدت اختیار کر گئی ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ کواڈ اتحاد اچھائی کی طاقت بن کر ابھرے گا. اور یمن کی مسلح فوج نے کہا کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوس ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران مسقط تعلقات کو علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا ہے. اپنے دورے مسقط سے واپسی پر انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل کے بارے میں ایران اور عمان کے نظریات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. صدر ایران پیر کی صبح عمان کے بادشاہ حسم بن طارق آل سعید کی دعوت پر ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ مسقط گئے تھے اور منگل کی صبح تہران واپس پہنچ گئے. تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ عمانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر ایران اور عمان کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. صدر ایران کے دورہ عمان سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہوا ہے. ایران کے خارجہ، ترقی یافتہ امور، پیٹرولیم، صنعت، معدنیات و تجارت اور دفاع کے وزراء بھی دورہ عمان میں صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ جانے والے وفد میں شامل تھے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 9 ماہ قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے صدر ایران کا عمان کا پہلا جبکہ 5واں غیر ملکی دورہ ہے. اس دورے میں ایران اور عمان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 12 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات اور تعاون کو جامع شکل دینا چاہتے ہیں. ایران اور عمان کے درمیان شروع ہی سے اعلی سطح کے سیاسی اور سفارتی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک پورے عزم کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی سطح کو بلند تر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ایران اور عمان کی فعال مشارکت اور تعاون کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی علاقائی اور سیکیورٹی تعاون کا تعمیری تجربہ رکھتے ہیں اور اب ان تعلقات کی بنیاد پر اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا چاہیے تھا۔ اس تعلق سے دونوں ممالک مضبوط ارادے کے مالک ہیں۔ صدر رئیسی کی حکومت ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ترجیحی تعلقات کی پالیسی پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ایران عمان تعلقات کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے تہران کی خارجہ پالیسی میں مسقط کو خاص اہمیت حاصل ہے، جبکہ حسن بن طارق آل سعید کے اقتدار میں آنے کے بعد عمان نے اپنی اقتصادی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈروں نے اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور پھول نچھاور کرتے ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ایرانی فوج کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ دشمن نے اس منصوبے کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا کہ وہ ایک دن میں خرم شہر اور ایک ہفتے میں ایران کو فتح کر لے گا، مگر خرم شہر کی آزادی مثالی کارنامہ بنی اور دشمن کے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے بیت المقدس نامی فوجی کاروائی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج کی اس کاروائی میں صدامی فوج کے 16,000 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ 19,000 کو قیدی بنا لیا گیا اور اس فوجی کاروائی نے دشمن فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ واضح رہے کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی تاریخ ایران کے جنوب مغربی شہر خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ سے مناسبت رکھتی ہے، جسے 578 دن کے بعد ایرانی مسلح افواج نے سن 1982 میں آزاد کرایا تھا۔ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران اور رضاکار فوج بسیج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استقامت و پائیداری اور فتح و کامیابی کا ایک بہترین جلوہ ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی اور لا تعلقی ان کے مزید خستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے سیونی حکومت کی بھرپور حمایت سے سیونی حکام کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات میں مزید تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اس حمایت کے بلبوتے پر اسرائیل جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے اور وہ شام کی بنیادی تنصیبات کو جارحیت کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران صہیونی فضائیہ نے شام میں دہشت گرد گروہوں کا کردار ادا کیا ہے، اور جب بھی شامی فوج اور اتحادی قوتیں دہشت گرد گروہوں کو شکست دیتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، صہیونی فضائیہ میدان عمل میں آ کر جارحانہ حملے کرتی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں کی جانب سے اس غاصب حکومت کے خلاف مؤثر اور قانونی اقدامات عمل میں لائے جانے کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا طیارہ پاکستان بھیجا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے تعاون سے برادر ہمسایہ ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے جانے والا ایلویشن آگ بجھانے والا یہ طیارہ پیر کی رات راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اتر گیا۔ اس موقع پر پاکستانی فضائیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے عہدیداروں کے علاوہ ایرانی ناظم الامور محمد سرخابی اور فوجی اتاشی مصطفیٰ قمرپور بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آگ کے نتیجے میں شیرانی کے اطراف میں زرعی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آگ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں آگ بجھانے کے وسائل کی کمی کے باعث پاکستان کی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کی تھی۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مارچ روکنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کو ہر حال میں دارالحکومت کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کابینہ کا ہمیں روکنے کا فیصلہ معاف کیجئے گا، کابینہ کا مارچ روکنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور ہم کل ہر حال میں اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت والی مخلوط حکومت نے تحریک انصاف کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو لانگ مارچ کے نام پر بقول ان کے فتنہ و فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی اور انہیں روکا جائے گا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے دارالحکومت اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور ریڈ زون کو فوج کے حوالے کیے جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ واضح ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کل 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ کواڈ اتحاد اچھائی کی طاقت بن کر ابھرے گا۔ مسٹر مودی نے اس امید کا اظہار ٹوکیو میں کواڈ چوٹی کانفرنس سے خطاب میں کیا۔ ٹوکیو میں منعقدہ کواڈ سربراہی کانفرنس میں امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جاپان کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی پیر کو ہی ٹوکیو پہنچ گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق کواڈ اتحاد کی ٹوکیو چوٹی کانفرنس میں اہم مسائل اور ہند بحر القائل علاقے میں امن و سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ کواڈ اتحاد نے بقول ان کے بہت کم وقت میں عالمی میدان میں اہم پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ اتحاد کے رکن ملکوں کا باہمی تعاون اور عزم جمہوری قوتوں کو نئی توانائی اور ولولہ دے رہا ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ کواڈ کی سطح پر ہمارا باہمی تعاون بقول ان کے ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند بحر الکاہل خطے کو فروغ دے رہا ہے، جو ہم سب کا مقصد ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ کواڈ کی سطح پر ہمارا باہمی تعاون بقول ان کے آزاد اور کھلے نیز جامع ہند بحر الکاہل خطے کو فروغ دے رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ بات ایسی حالت میں کہی کہ بہت سے تجزیہ نگار کواڈ اتحاد کی تشکیل کو خطے میں چین کے اثر و نفوذ کو روکنے کا باعث بتا رہے ہیں۔ ان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کواڈ اتحاد کا بنیادی مقصد چین کے مقابلے میں متحدہ موقف کے ساتھ خطے میں امریکی اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ جاپان کے وزیراعظم نے کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں روس یوکرین جنگ اور انڈو پیسیفک پالیسی کو اس نشست کا بنیادی ایجنڈا بتایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کانفرنس سے خطاب میں روس یوکرین جنگ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوس ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارنا خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے کہا کہ اس ڈرون طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کیا گیا۔ المیادین نے اسی طرح ایک رپورٹ میں کہا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں خوفناک دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس سے ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمنی افواج ملک پر جارے سعودی اتحاد کے حملے کے آغاز سے اب تک دسیوں جاسوس ڈرون طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جنگی طیاروں کو مار گرا چکی ہیں، جن میں امریکی ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران یمن کی مسلح افواج کی دفاعی طاقت و توانائی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف کیے جانے والے بڑے اور تباہ کن جوابی حملے خود یمنی افواج کی توانائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ واضح ہے کہ یمن میں 2 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر سعودی اتحاد نے کبھی عمل نہیں کیا اور جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت
اور سامعین آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر کلام امیر کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو، گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو تواضع کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ تواضع ایک بہت اہم صفت ہے، درواقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو توازو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متوازے ہوتا ہے نا، توازو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر توازو اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے تواضع کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعی اگر بلندی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے, جو یہ قوم ہے, وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں, تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ, اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی, نہ قومی حوالے سے, نہ لسانی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا, اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا, جو عمل کرنا, وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے ابھی تک, یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے, دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے, اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے, مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے, چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے, کیونکہ تیرا منصب ہے ایک, تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اب کیسے ان کو حل کرنا ہے, سب سے پہلی چیز تیرے اندر تواضع ہونا چاہیے, تواضع اور انکساری سے پیش آ. پھر جب تواضع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے, یعنی وقف لرائیت جناحک, اور جو تیری رائیت ہے, جو امت ہے, تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وبسط لہم وجہک, اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ, اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے, لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ, یعنی تو لین ہو ان کے لیے, ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے, انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں, یعنی اتنا انکسار اور اتنی میان روی ہونی چاہیے, اتنا تواضع ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو, اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش, نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ اصل مساوات, مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے, اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے, ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے, جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا, جو دولت مند بھی ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں, بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا, وہ بھی آئیں گے, اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے, ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, اور ایک وہ طبقہ, وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے, تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے, جو ثروت مند آئیں گے, دولت والے آئیں گے, کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر, ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے, اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے, ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا یہی اسدعفا من عدلک, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وَآسِبَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے, تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا. انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتهزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی؟ کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے. لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إلى الخيرات، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا۔ خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے، ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو۔ چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا، ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے۔ تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، کون سی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.